أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. قابل تحسین ہیں یہ عزیزان جنہوں نے جس نشست کا اہتمام کیا ہے، تعلیمی اور مہمانان گرامی اساتید جو تشریف فرما ہیں، اور اسی طرح صراط تعلیمی نظام کے لیے زحمت کرنے والے خدمت گزاران، اللہ تعالیٰ سے آپ سب کے لیے توفیقات کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا ون تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے توسط سے اور آپ کی زحمتوں سے یہ شجرہ طیبہ اور یہ شاخ شجرہ طیبہ انشاءاللہ پر بار و پر ثمر بنائے انشاءاللہ. وقت قلیل ہے، میں بہت مختصر گزارشات چند ایک عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ صراط تعلیمی نظام ایک سوچ ہے جس کا خلاصہ کرے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چونکہ ہم بے حیثیت مسلمان و بے حیثیت مومن پابند ہیں اپنی زندگی کے ہر پہلو اور ہر شعبے میں ہدایت الہی کے زیر سایہ رہیں. اگر انسان مومن نہ ہو، مسلمان نہ ہو، پھر آزاد ہے، لیبرل ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے، کچھ بھی کھا سکتا ہے، کیسے رہ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، چونکہ وہ معتقد نہیں ہے، مومن نہیں ہے، اس کا ان چیزوں کے اوپر ایمان نہیں ہے. لیکن مومن چونکہ ایمان رکھتا ہے اپنے پروردگار کے اوپر اور ہدایت کے اوپر، اس لیے اقرار جب ایمان کا کرتا ہے تو خود ہی اپنے آپ کو پابند بنا لیتا ہے. اگر اقرار کر لے اور پابند نہ کرے تو اس کو اقرار نہ کرے تو کافر کہلاتا ہے، اقرار کر لے اور پابندی نہ کرے تو فاسق کہلاتا ہے. قرآن کریم کی اصطلاح کے مطابق فاسق انسان ہے کہ جس نے مان تو لیا ہے، اقرار کر لیا ہے، لیکن پابندی نہیں کرتا. اور مومن کا تقابل دونوں سے کیا گیا ہے، وہ جو مانتا ہی نہیں ہے اور وہ جو مانتا ہے لیکن پابندی نہیں کرتا. وضاحت کے ساتھ کہ افمن کان مومنن کمن کان فاسقا، کیا مومن فاسق کی مانند ہے، اس جیسا ہے؟ ہرگز لا یستوون. کسی حیثیت سے مومن اور فاسق اور مومن اور کافر برابر نہیں. مومن ایک پابند انسان ہے اس چیز کا جس کا اس نے اقرار کیا ہے. لیکن متاسفانہ اس وقت عصر حاضر اور عصر حاضر سے پہلے کے جو آثار گزرے ہیں، جس کی میراث ہم تک پہنچی ہے اور ہم اس کے وارث ہیں، اس میں ایمان کے دعوے ضرور ہیں لیکن پابندی کسی چیز کی نہیں ہے. جو مدعیان ایمان ہیں اور مومن اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ان کے اندر پابندی نہیں ہے ہدایت الہی کی، اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں عیناً ان لوگوں کی طرح جنہوں نے مانا ہی نہیں ہے یا قبول ہی نہیں کیا، ان کی طرح اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں. چند روز قبل انقلاب اسلامی کے 39ویں سالانہ یوم کی مناسبت سے گفتگو تھی جامعہ کے اندر، وہاں ایک نقطہ میں نے اشارہ کیا کہ چونکہ ان عزیزوں نے اکثر تعلیم یافتہ حضرات تھے، دانشگاہوں سے، کالجوں سے اور تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے اساتذہ بھی تھے اور طلاب اکرام، ان کی محفل میں یہ نقطہ عرض کیا تھا. موضوع انہوں نے رکھا تھا عالمی انقلاب مہدویت، ان کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ مہدویت امامت کا عنوان ہے، اصل موضوع امامت ہے، آخر الزمان میں اسی امامت کا ٹائٹل مہدویت رکھا گیا ہے، چونکہ امامت کی جو کڑی آنی ہے جنہوں نے اس سلسلے کو تکمیل کرنا ہے وہ حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اس وجہ سے یہی نظام امامت مہدویت کہلاتا ہے۔ اور امامت کہاں قائم ہوتا ہے، کس معاشرے میں امامت آ سکتی ہے، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے، خصوصاً جو علم معاشرت پڑھتے ہیں اور علم سیاست پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ اہم نقطہ ہے۔ ظاہر ہے جو سنتی علوم ہم پڑھتے ہیں ان میں یہ باتیں شامل نہیں ہیں، وہ اپنے موضوع میں فزکس کیمسٹری میں کبھی بھی یہ بات نہیں آتی کہ امامت کہاں قائم ہوتی ہے، سوسائٹی کس کو کہتے ہیں، معاشرہ کس کو کہتے ہیں، نظام کس کو کہتے ہیں، وہ اپنے موضوع سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات طے ہے، مسلم اتفاق ہے سب کا اس بات کے اوپر، اور عقلی دلائل بھی اس کے اوپر قائم ہیں کہ ہر قسم کی حکومت ہر معاشرے میں قائم نہیں ہو سکتی۔ جمہوریت ایک خاص سرزمین پہ قائم ہو سکتی ہے، آمریت ہر جگہ قائم نہیں ہو سکتی۔ یوں نہیں ہے کہ آمرین کی مرضی ہے جہاں چاہیں جا کر آمریت و ملوکیت کا نظام قائم کر لیں، یہ ناممکن ہے۔ اس کو میدان چاہیے ہوتا ہے، اس کو فضا چاہیے ہوتی ہے۔ اسی طرح امامت بھی ہر جگہ قائم نہیں ہوتی ہے، ہر جو امامت کا نعرہ لگا رہے ہوں تو وہاں امامت نہیں آ جاتی، نہ مہدویت آتی ہے۔ مہدویت وہی امامت ہے، اور امامت معاشرت سے پھوٹتی ہے، تہذیب سے پھوٹتی ہے، ہر نظام تہذیب سے پھوٹتا ہے۔ مادر ہر چیز کی جو انسانی معاشرت سے جس کا تعلق ہے، اس کی ماں تہذیب ہے، انسانی تہذیب۔ انسانوں نے جو تہذیب اپنائی ہے اس کے اندر سے وہی چیز نکلے گی۔ مثال دی تھی میں نے کہ اس وقت جو جمہوریت کے نظام میں اندھے ہو گئے ہیں، مثلا پاکستان میں جمہوریت ناممکن ہے کہ آ جائے جب تک یہ تہذیب ہے، افغانستان میں کبھی جمہوریت نہیں آئی جب تک یہ تہذیب ہے۔ ایک اور مثال میں نے دی تھی کہ یہ ترقی منحصر نہیں ہے جمہوریت کے اندر، چائنا ترقی یافتہ ترین ملک ہے بغیر جمہوریت کے، کوئی جمہوری نظام نہیں ہے لیکن ترقی کے اوج پہ آسمان پہ جا پہنچا ہے وہ۔ تہذیب ہمیشہ اپنے اندر اپنا فرزند جنم دیتی ہے، اور وہی نظام ہوتا ہے اس تہذیب کا، اور اس تہذیب کا ایک جز کہلاتا ہے۔ نظام حکومت ہو یا نظام تعلیم ہو یا اور کوئی نظام ہو، یہ اس تہذیب کے اولاد ہوتے ہیں، اس تہذیب کے فرزند ہیں۔ جہاں پر ذلت، حقارت، غلامی، محکومی ہوگی وہاں آمریت ہوگی، وہاں کبھی جمہوریت نہیں آ سکتی، وہاں کبھی بھی مہدویت نہیں آ سکتی۔ ناممکن ہے امامت اس سرزمین پر جہاں ذلت پذیری ہو، جہاں حقارت پذیری ہو، جہاں تحقیر شدہ لوگ رہتے ہوں، جہاں غلامی کو توق گلے میں ڈال کے جو لوگ رہتے ہوں، ان کے ہاں امامت کی بات کرنا تضاد ہے۔ یہ متضاد باتیں ہیں کہ انسان غلامی کا توق گلے میں ڈال کے امامت امامت کے نعرے لگاتا رہے اور امامت کا اپنے آپ کو پیروکار سمجھے، اور یہی تضاد ہے جو نسلیں تباہ کرتا ہے۔ تضاد کے اندر جکڑے ہوئے، تضاد ایک کرش کی طرح ہوتا ہے، مشین کی طرح ہوتا ہے، جس کے اندر اگر چٹانیں بھی ڈالیں تو ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ تضاد بھی اس طرح کی چیز ہے جو کرش کرتا ہے اپنی نسل کو اور ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اور اس تضاد کے اس شکنجے کے اندر ہماری نسلیں تدریجاً پاکستان کے اندر کٹتی جا رہی ہیں۔ جس طرح وہ گنے کی مشین میں گنا دیتے ہیں تو اس کو بھوسا بنا دیتا ہے، یہی حال ہمارا ہماری نسلوں کا ہو رہا ہے، چونکہ ہم نے ایک متضاد چیز اختیار کر لی ہے۔ ہم مذہب کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، ہم دیندار بھی ہیں، ہم مومن بھی ہیں، ہم امامیہ بھی ہیں، ہم امامت کے بھی پیروکار ہیں، ہم جمہوریت کے بھی پیروکار ہیں، ہم نے غلامی کا توق بھی گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں نصیب ہوگی اور نتیجہ دیں گی. کیسے ممکن ہے؟ کون سی دلیل، کون سا تجربہ اس کے اوپر گواہ ہے؟ کون سا فلسفہ اس بات کی تائید کرتا ہے؟ کون سی حکمت و وحی و آیت و روایت یہ بتاتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ کام؟ یہ محالات میں سے ہے، یہ فقط ہماری ذہنی الجھنیں ہیں اور انہی کے اندر ہم نسل اندر نسل آتے ہیں اور آ کے جا رہے ہیں. انقلاب عرض کیا تھا کہ اس تضاد سے باہر آنے کا نام انقلاب ہے، یک طرفہ یکسو ہو جانا. امامت توحیدی تہذیب کے اندر قائم ہوتی ہے، نہ غلامانہ تہذیب کے اندر. بے شک امام موجود ہوں، امام علی موجود ہیں، امام حسن موجود ہیں، امام حسین و دیگر ائمہ اطہار علیہ السلام موجود ہیں، لیکن امامت کا نظام قائم نہیں. کیوں نہیں ہے؟ چونکہ تہذیب امامت پذیر نہیں ہے. اس لیے امام علی کے ہوتے ہوئے معاویہ اپنی بہترین حکومت قائم کر لیتا ہے، اولاد معاویہ صدیوں تک حاکم بن جاتے ہیں. کس نے موقع دیا امامت کو کنارہ کش کیا اور ملوکیت کو کس نے جنم دیا؟ کسی سازش سے نہیں ہوا، تہذیب سے ہوا، یہ تہذیب سے پھوٹا، یہ قبائلیت سے پھوٹا، اس ذلت پذیری اور حقارت پذیری سے یہ سارا کچھ ہوا. مہدویت کے لیے ایک حرکت کی ضرورت ہے، اس میدان کی ضرورت ہے جس کے اندر امامت نے قائم ہونا ہے. وہی اس کا صرف میں نے حوالہ دیا تھا، یہاں وہ گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے. یہاں نظام تعلیم، نظام تعلیم جو امامت سے، امامت اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، زمینی بشری نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. ہدایت الہی سے، جس ہدایت الہی کا محور تعلیم ہے، قرآن کا محور تعلیم ہے، انبیاء کی تعلیمات کا محور تعلیم ہے، آئمہ کی تعلیمات کا محور تعلیم ہے. تعلیم ہی سے انبیاء نے انقلاب برپا کرنے ہیں، تعلیم ہی سے انسانوں کو معراج کرانی ہے، تعلیم ہی سے ظلم و ستم سے نجات پانی ہے، تعلیم ہی سے پستی سے باہر آنا ہے، تعلیم ہی کے ذریعے سے مقصد خلقت پانا ہے، تعلیم ہی کے ذریعے سے کائنات کو تسخیر کرنا ہے، تعلیم ہی کے ذریعے سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا جاہلیت کو ختم کر کے ہدایت قائم کرنے کے لیے. تو ساتھ جو اسلوب انبیاء کو بتایا کہ اس اسلوب سے آپ نے جا کر کام کرنا ہے، وہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ. آپ نے تعلیم کتاب و حکمت سے یہ انقلاب عظیم برپا کرنا ہے، جاہلیت و جہالت و ضلالت مبین کو ختم کرنا ہے، اور کیا. اور ہمیشہ تعلیم یہ معجزے دکھا سکتی ہے، لیکن جب تعلیم بھی، خود تعلیم اگر اسیر ہو جائے، خود تعلیم بھی ان گمراہوں کے قبضے میں آ جائے، تو اس تعلیم کا بھی رخ موڑ دیتے ہیں اور اس کے ہویت اور اس کی پہچان بدل دیتے ہیں. ہدایت الہی میں تعلیم بنیادی رکن ہے. تعلیم سے انسان نے مسلمان بھی ہونا ہے. دنیا و عاقبت و آخرت تعلیم کے گروہ میں ہے، تعلیم کے حصار میں سب قرار دیا گیا ہے. لیکن نہ وہ تعلیم جسے ہم تعلیم سمجھ بیٹھے ہیں، جیسے ابھی جناب پروفیسر صاحب نے اشارہ فرمایا ہے کہ ہم مثلا کوالیفیکیشن کو ایجوکیشن سمجھتے ہیں. ہم غلط فہمیاں اس طرح کی بہت ہیں ہمارے ذہنوں کے اندر. ہم مہارتوں کو تعلیم سمجھتے ہیں، مہارتیں الگ چیزیں، تعلیم الگ چیزیں. ہم انفارمیشنز کو تعلیم سمجھتے ہیں، معلومات کو تعلیم سمجھتے ہیں، معلومات تعلیم نہیں ہیں. یہ جو رٹا نظام تعلیم ہے، یہ معلومات ہیں نہ تعلیم ہیں. تعلیم اپنی ایک تعریف، ڈیفینیشن رکھتی ہے، تعلیم اپنی ایک شخصیت رکھتی ہے، تعلیم اپنا ایک وجود رکھتی ہے، تعلیم کی ایک حقیقت ہے. وہ حقیقت ہماری غلط فہمیوں سے تبدیل نہیں ہوتی. ہم بے شک سورج کا نام چاند رکھ دیں، چاند کا نام سورج رکھ دیں، جس طرح کرتے بھی ہیں ہم، کسی بھی اپنے محلے کے اندر کوئی چیز ہے اس کا نام چاند رکھ دیں، تو وہ چاند تو نہیں ہو جاتا. چاند چاند ہے جو اپنی ایک حقیقت رکھتا ہے. ہماری غلط فہمیوں سے چاند کی کوئی اثر نہیں پڑتا اس کی شخصیت کے اوپر. صراط سے مراد وہ تعلیم ہے جو ہدایت الہی میں منظور کی گئی ہے، رکھی گئی ہے. جس کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، جس کے لیے آئمہ منصوب ہوئے ہیں، جس کے لیے علماء مامور ہوئے ہیں، کہ آپ امین ہو اس چیز کے کہ یہ آپ نے بشریت کو زیور عطا کرنا ہے اور بشریت کی نجات کے لیے آپ نے یہ اقدام کرنا ہے صراط تعلیمی نظام سے. چونکہ صراط بھی قرآن سے ماخوذ ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہدایت جو بنائی ہے انسان کے لیے، تو ہر چیز سے پہلے اس کے لیے صراط کی ہدایت کی کہ پہلے صراط چنو اپنا. ہم نیکیوں سے دین شروع کرتے ہیں جبکہ دین راستوں سے آغاز ہوتا ہے، نہ نیکیوں سے. ہمارے معلمین، انہوں نے اپنی ثوابدید پر یہ کام کیا ہے کہ ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ راستے اہمیت نہیں رکھتے، میدان اہمیت نہیں رکھتے، نیکیاں اہمیت رکھتی ہیں. اس لیے ہم ہر معاشرے میں، ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمارے لیے نیکیاں اہمیت رکھتی ہیں. کہ ہم فاسد ترین معاشرے میں رہ کر بھی اگر نیکیاں کر رہے ہیں تو ہم مطمئن ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم نجات یافتہ ہیں. جبکہ دین کا یہ نہیں ہے تعلیم. دین یہ فرماتا ہے کہ پہلے صراط سیدھا کرو، پہلے رخ سیدھا کرو اپنا، پھر راستہ اپنا درست کرو. میں نے اسی دن یہ بھی مثال دی تھی کہ اگر نیک لوگ ٹیڑھے راستوں پہ، غلط راستوں پہ چل پڑے تو وہ راستے سیدھے نہیں ہو جاتے، وہ نیک لوگ غلط ہو جاتے ہیں. آپ تجربہ کر لیں، آپ بہت اچھے نیک آدمی ہیں، ایک دن غلط راہ پر چل پڑے آپ، اور آپ کی نیکی کی وجہ سے راستہ ٹھیک نہیں ہوگا، راستہ پھر بھی غلط ہی رہے گا. لیکن اگر غلط لوگ، برے لوگ نیک راہوں پہ، صراط مستقیم پہ چل پڑیں، یہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ لوگ سیدھے ہو جاتے ہیں. ہمیں صراط سے آغاز کرنا ہے، ہمیں راہ سے آغاز کرنا ہے. ہم صبح و شام دن میں 5 وقت اور ہر رکعت میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. خوب، یہ سنجیدہ بات ہے، اس لیے ہمیں سبق رکھ دیا گیا ہے، بہت اہمیت والی بات ہے، اس لیے ہمارے روزانہ کے معمولات میں عبادت کا جز قرار دیا گیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، صراط اپنا درست کرو. اس صراط کے اوپر آ کر پھر آپ کا ہر عمل عبادت کہلاتا ہے، ہر عمل آپ کا نجات کی طرف جا رہا ہے. صراط تعلیم سے مراد اللہ تعالیٰ نے نظام ہدایت میں جو تعلیم مقرر کی ہے، جس پر انبیاء مبعوث ہیں و ائمہ منصوب ہیں و علماء مامور ہیں، وہ تعلیم جو بشر کی ضرورت ہے، جو انسان کی ضرورت ہے، جو انسان کی دنیا و عاقبت کی ضرورت ہے، جو انسان کی آخرت کی بھی ضرورت ہے، وہ تعلیم مراد ہے ہماری. چونکہ اس تعلیم کے بغیر انسان انسان نہیں ہو سکتا. جیسا میں نے اشارہ کیا تھا کہ تعلیمی نظام بھی تہذیب ہی سے جنم لیتا ہے، تہذیب ماں کا درجہ رکھتی ہے. معاشرہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس معاشرے کے اندر ایک قانون ہے تہذیب کے نام سے، ثقافت کے نام سے، فرہنگ کے نام سے، کلچر کے نام سے، تمدن کے نام سے، اس سے پھوٹتا ہے یہ سب کچھ. ہم متاسفانہ جس تہذیب کے وارث ہیں، اس تہذیب کے خلاف بغاوت کی ضرورت ہے. ہم معتاد ہیں، عادی ہو چکے ہیں اس تہذیب کے، ایک انتہائی نامطلوب تہذیب، جس تہذیب میں سوائے تباہی کے ایک دلدلی تہذیب ہے، دلدل کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں صرف انسان دھستا ہے، غرق ہوتا ہے، ڈوبتا ہے. اس تہذیب سے جو پھوٹے گا، سیاست پھوٹے گی وہ بھی نامناسب، اس کے اندر سے معیشت پھوٹے گی نامناسب، معاشرت پھوٹے گی نامناسب، تعلیم نامناسب. حتیٰ اس تہذیب کے میدان میں اگر آپ پرچم دین جا کر خیمہ دین قائم کریں، وہ بھی غلط ہو جائے گا. اور آپ اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تہذیب ہماری متعین کرتی ہے، فیصلے کرتی ہے کہ یہاں کیا قائم ہوگا. کوششیں کرنے والے، علامہ اقبال اس قدر عرشی بیان کے ساتھ اور اعلیٰ ظرفیت کے ساتھ اپنا پیغام دیا، میں نہیں سمجھتا کہ بشر کے بس میں اس سے بہتر طاقت ہو جتنا علامہ اقبال کو اللہ نے یہ توفیق دی، اور جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے یہ پیغام دیا. لیکن آپ ایک شاخ بتائیں علامہ اقبال کی تعلیمات کی پاکستان کے اندر کسی جگہ قائم ہو، کوئی شعبہ علامہ اقبال کے پیغام یا تعلیم سے متاثر ہو، سیاست ہو، معیشت ہو، تعلیم ہو، تہذیب ہو، کچھ بھی نہیں، ٹس سے مس کوئی بھی نہیں ہوا، کوئی بھی نہیں ہوا، ہم اسی طرح اپنی ڈگر پہ جا رہے ہیں۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ وہ سارا بیج دلدل میں چلا گیا، علامہ اقبال نے جو کاشت کیا وہ دلدل میں چلا گیا۔ دلدل اگاتی نہیں ہے، صرف ہڑپ کرتی ہے، صرف ڈبوتی ہے، صرف کھا جاتی ہے ہر چیز، اس لیے وہ ڈوب گیا، وہ غرق ہو گیا سارا کچھ، اور ہم کچھ اور ہو گئے۔ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا ہے عزیزان۔ تعلیم کے ابھی پروفیسر صاحب نے فرمایا چار رکن ذکر فرمائے، اور ماحول کا بھی ذکر فرمایا ہے، وہ ماحول تہذیب ہے، جس ماحول میں تعلیم کا پیکر کھڑا ہوتا ہے وہ تہذیب ہے، اسی ماحول سے اس نے نکلنا ہے۔ آپ توجہ کریں کہ تعلیم، آئمہ کا مکتب اور انبیاء کا مکتب اور الہی اور وحی کا مکتب اور اس کے مطابق تعلیم کا نظام قائم کرنے میں جو جن کا کردار جن کو ادا کرنا ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جن کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، ان میں ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے بچے ہمارے اسکول میں یا تعلیمی نظام میں آتے ہیں وہ تو تعلیم سے منسلک ہیں، لیکن جن کے بچے نہیں آتے ادھر، یا بچے ہیں ہی نہیں ان کے، یا ابھی انہوں نے شادیاں ہی نہیں کی، ان کا تعلیمی نظام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ عموماً آپ اسکولوں کو دیکھیں تو وہ صرف ماں باپ کو ہی تعلیم کا جو سمجھتے ہیں، نہ عزیز من، جب تہذیب سب سے مل کر بنتی ہے، سب عناصر اس کا حصہ ہیں، سب اس تہذیب سے نکلنے والے نظام کا بھی سب حصہ ہیں، وہ غیر شادی شدہ بھی تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں، تعلیمی نظام سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا بھی ایک کردار ہے، ان کا بھی ایک رول ہے، وہ جن کے بچے نہیں ہیں ان کا بھی ایک کردار ہے تعلیم کے اندر، اور جن کے بچے ہیں وہ بے شک اسکول میں نہ بھیجتے ہوں، کہیں بھی بھیجیں، ان کا بھی کردار ہے، اور جن کے بچے پڑھتے ہیں ان کا بھی کردار ہے۔ یہ کردار جب تک وضاحت نہیں ہوتی ان کی، اور وہ سمجھتے نہیں کہ ہم اپنے رول کو اپنے میدان میں آ کر جہاں ہمارا کردار بنتا ہے وہاں ادا کریں، تعلیم کا نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ مثلا والدین اپنے بچوں کو کیا چاہتے ہیں، کیا بنانا چاہتے ہیں، اور ایک بہت بڑی رکاوٹ والدین ہیں، بہت بڑی رکاوٹ تعلیم کی راہ میں والدین بن سکتے ہیں، چونکہ والدین کا رجحان کدھر ہے؟ والدین کا رجحان تعلیم کی طرف سے، والدین کی بصیرت نے نہیں بنایا، والدین نے تقلیدن یہ ذہن بنایا ہے، دیکھا دیکھی بنایا ہے۔ مثلا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً اس کی پڑھائی کی فکر میں پڑ جاتے ہیں، لیکن اس کو کیا پڑھانا ہے، کیا بنانا ہے، یہ کہاں سے ان کے ذہن میں یہ نقطہ آیا ہے اور آتا ہے، یہ خود انہیں بھی نہیں پتہ کہ کون منبع ہے جو ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند کرتا ہے، کون سی چیز اکساتی ہے ہمیں، وہ ہے ماحول۔ والدین ابھی سے اس ماحول کی طرف جاتے ہیں۔ آپ مثلا مومنین کے بچوں کو آپ آئمہ کی تعلیمات دیں، کوئی مومن حاضر ہے آئمہ کی تعلیمات کے لیے اپنے بچوں کو پیش کر دے کہ ٹھیک ہے میرے بچے، میں ہوں آئمہ کا پیروکار، میں ہوں مولا علی کا پیروکار، میں ہوں امام حسین کا عزادار، میں ہوں مہدویت کا انتظار کرنے والا، لیکن میں اپنے بچے کو کیا پڑھانا کیا چاہتا ہوں، مہدویت کی تعلیم دینا چاہتا ہوں، آئمہ کی تعلیمات دینا چاہتا ہوں، مولا علی کے تعلیمات دینا چاہتا ہوں، آمادگی نہیں ہے ان والدین میں، چونکہ ان والدین نے مولا علی کو مانا ہوا ہے، لیکن جو نظریہ تعلیم ہے وہ مولا علی سے نہیں لیا انہوں نے، وہ امام صادق علیہ السلام سے نہیں لیا انہوں نے، نظریہ تعلیم تقلیدن اپنی سوسائٹی سے لیا ہے، اپنے معاشرے سے لیا ہے، وہاں سے مستعار لیا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، بنانا کیا ہے بچوں کو۔ اگر ہم، ایک بڑی مشکل ہے یہ ہمارے لیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں اس ماحول کے اندر، اس تہذیب کے اندر، اس دنیا کے اندر مکتب امامت کی بنیاد پر قائم تعلیمی نظام قائم کریں تو آپ کے لیے سب سے پہلی رکاوٹ ہی, جس طرح نظام امامت میں اکثر, چونکہ پہلے تو یہاں پاکستان میں یہ بات تھی نہیں, نظام امامت نہیں تھا, فقط عقیدہ امامت تھا اور نعرہ امامت تھا. نظام امامت کی بس جب سے بحث چھڑی ہے اس وقت سے تشویش ہے لوگوں کو بہت زیادہ, اور تشویش یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے پاکستان میں نظام امامت. اور اتفاقاً یہ الرجی ابھی تک, چونکہ امی نے شروع کیا یہ موضوع, تو زیادہ ہم ہی سننا پڑتی ہیں اس کے رد عمل میں, بازگشت, صدائے بازگشت بھی امی تک آتی ہے نظام امامت کے متعلق. ابھی تک غیر شیعہ نے اس پر کوئی حساسیت نہیں دکھائی, کسی سنی نے یہ تعجب نہیں کیا کہ پاکستان میں نظام امامت آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے. کسی ملحد نے, کسی لیبرل نے, کسی سیکولر نے, کسی کمیونسٹ نے, کسی کمپرس نے ابھی تک کوئی حساسیت نہیں دکھائی, مایوسی کا اظہار نہیں کیا. لیکن سب سے زیادہ جو الرجی ہوئی ہے وہ خود انہیں کو, یہ جو امامت کے معتقد ہیں, جن کو یہ مکتب ترویج کرنا چاہیے, وہ سب سے زیادہ اس کے اوپر حیران ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یا ناممکن ہے. جیسا امامت کے نظام کے متعلق آمادگی نہیں ہے, ایسی تعلیم کے متعلق بھی آمادگی نہیں ہے. چونکہ تہذیب کے آغوش میں جو تہذیب نے ہمیں تلقین کی ہے, وہ ہم نے تلقین سنی ہوئی ہے, اور ہم سفر کسی اور کے ساتھ کر رہے ہیں, کسی اور کے سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کسی اور کی گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, گاڑی کسی اور کی ہے, ٹرک کسی اور کا ہے, جھنڈا کسی اور کا ہے, نعرہ کسی اور کا ہے. ہم کسی کے ٹرک میں بیٹھ کر مولا علی کے نعرے لگا رہے ہیں, یہ نہیں پتہ کہ ٹرک جا کدھر رہا ہے, آخر میں انجام کیا ہوگا, انتہا کیا ہوگی, کہاں پہنچیں گے ہم. عزیزان, دنیا میں, ہمارے ملک میں بھی ایسے ہے کہ ہر سلسلے نے اپنی بنیاد بنا لی ہے, بنیاد تعلیم ہی ہے. دنیاوی سلسلے ہوں, مذہبی سلسلے ہوں, نظریاتی سلسلے ہوں, سب نے اپنی تعلیمی بنیاد قائم کر لی ہے. مثلاً اس وقت, پہلے آپ دیکھیں کہ اس وقت گلی گلی میں آرمی اسکول قائم ہو گئے ہیں, فوجی اسکول ہیں. پہلے فوجی اسکول نہیں تھے, عام گورنمنٹ اسکول تھے, انہیں سے فوجی بھی بنتا تھا, انہیں سے انجینئر بھی بنتا تھا, وہیں سے ڈاکٹر بھی بنتا تھا, وہیں سے مولانا بھی نکلتا تھا, وہیں سے سارے نکلتے تھے ایک اسکول سے. لیکن اب ایسا نہیں ہے, اب آرمی کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ اسکول سے جو نکل کے فوجی بنتا ہے, یہ فوجی ہمارے کام کا نہیں ہے. اب آپ کو اگر مینیجر چاہیے, ایڈمنسٹریٹر چاہیے, تو وہ گورنمنٹ اسکول والا کوئی بھی پہلے پوچھ لیتے ہیں کہ اسکول کہاں پڑھا ہے, اگر کہے گورنمنٹ اسکول میں, وہیں سے کہہ دیتے ہیں ریجیکٹ, کیونکہ یہ مینیجر ہمارے کام کا نہیں ہے. لیکن اگر وہ کہے کہ میں لمز میں پڑھا ہوا ہوں, تو کہتے ہیں ٹھیک ہے, آگے ضرورت ہی نہیں ہے سوال کرنے کی, کیونکہ یہ اسی جگہ پڑھا ہے جہاں سے اس کو پڑھنا چاہیے تھا, اور جہاں سے یہ مینجمنٹ کے لیے تیار ہوا ہے. اگر آپ نے کسی کو کل کو سردار بنانا ہے, نواب بنانا ہے, منسٹر بنانا ہے, یا آگے سفیر بنانا ہے, تو آپ کو ایچ ایس این میں ضرور پڑھنا پڑے گا, ورنہ آپ نہ سفیر بن سکتے ہیں, نہ سیکرٹری بن سکتے ہیں, نہ وزیر بن سکتے ہیں. وہاں تعلیمی نظام ہے ہی اسی کے لیے. ابھی پاکستان ایٹامک انرجی نے اپنا اسکول الگ بنا لیا ہے, کیونکہ گورنمنٹ اسکول سے نکلا ہوا سائنٹسٹ پاکستان ایٹامک انرجی کے کام نہیں آ سکتا. انہوں نے پہلی کلاس سے اپنا الگ کر لیا ہے سلسلہ. انہیں معلوم ہے کہ ہمیں کیا چاہیے, جو ہمیں چاہیے وہ ہم نے خود بنانا ہے, جو ہمارا سیکولر سسٹم بنائے گا وہ ہمارے کام کا نہیں ہے. سب نے اپنی اپنی تعلیمی بنیاد بنا کر اور اس کے اوپر سفر شروع کر دیا. یہاں آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ ایسا تھا پاکستان میں, یہ فرقہ واریت اور دہشت گردی سے تھوڑا سا پہلے ایک ٹائم گزرا تھا, یاد ہوگا آپ کو, بڑوں کو, بزرگوں کو یاد ہوگا, کہ جس میں دڑا دھڑ پاکستان میں دو تبلیغی مشن تھے بڑے مضبوط اور لوگ ان میں جا رہے تھے، مثلا دیوبندی ہو رہے تھے تدریجاً، اہل حدیث لوگ بن رہے تھے اور شیعہ بھی بن رہے تھے. یہ سب را میٹیریل کون تھا؟ بریلوی مسلمین. بریلوی را میٹیریل تھا، اہل حدیث بھی انہیں پہ تبلیغ کر رہے تھے، دیوبندی بھی انہیں پہ تبلیغ کر رہے تھے، شیعہ بھی انہیں پہ تبلیغ کر رہے تھے. دھڑا دھڑ کچھ وہ بن رہے ہیں، کچھ یہ بن رہے ہیں، کچھ یہ بن رہے ہیں. اور دیکھا آپ نے کہ یہ سلسلے کتنے مضبوط ہو گئے ہیں. اس وقت صورتحال وہ نہیں رہی، اس وقت را مٹیریل بدل گیا ہے. چائنا کو پاکستان اچھا لگتا ہے صرف را مٹیریل کی وجہ سے، ورنہ پاکستان اس کو اتنا پسند نہیں ہوتا، را مٹیریل کی وجہ سے اس کو اچھا لگتا ہے. اس وقت شیعہ کمیونٹی را مٹیریل ہے تمام تعلیمی اداروں کے لیے، سیکولر تعلیمی اداروں کے لیے بھی آپ ہیں را مٹیریل، نظریاتی اداروں کے لیے بھی آپ ہیں را مٹیریل. کیونکہ تنہا مکتب ہے جس کے پاس اپنی تعلیمی بنیاد نہیں ہے، جو دوسروں کے رحم و کرم پر ہے، جبکہ دعوے کچھ اور ہیں ہمارے. اور اتفاقاً اگر ہم اپنی تعلیمات میں، اپنے مکتب میں، اپنی آئیڈیالوجی میں آ کر دیکھیں تو سب سے خوبصورت تعلیمی نظام ہے ہی اسی مکتب کے پاس ہے. سب سے، میں کوئی وہ جذباتی یا متعصباتی گفتگو نہیں عرض کر رہا، طالب علمانہ عرائض پیش کر رہا ہوں. طالب علمانہ جو دیکھا، اپنے مکتب کو دیکھا، دوسرے مکاتب کو دیکھا، چونکہ تعلیمی دنیا سے تھوڑا بہت طالب علمانہ تعلق ہے اور رہا ہے، تو باقی سلسلوں کو بھی دیکھا، پڑھا، ان سے بھی عکس کیا. خوبیاں ہیں، سب کے اندر خوبیاں ہیں، لیکن حسین ترین تعلیمی نظام آپ کے مکتب کے اندر، آئمہ کی تعلیمات کے اندر موجود ہیں. اس نظام کو ایک دفعہ ہم دنیا کو دکھائیں، ایک دفعہ بنائیں، ایک دفعہ قائم کریں. ہم کہنے کو تو کہتے ہیں کہ امام صادق کے مکتب میں جابر ابن حیان پلتے ہیں، امام صادق کے مکتب میں فلاں پلتے ہیں، وہ کیوں نہیں بنا کے دکھاتے آپ؟ اگر 1400 سال سے یہ رٹ لگائی ہوئی ہے آپ نے کہ امام صادق کے مدرسے میں جابر ابن حیان پلتے ہیں، تو 1400 سال میں ایک چھوٹا جابر ہی بنا کے دکھا دو آپ، کوئی تو بنا کے دکھاؤ نا. اگر یہ بات درست ہے، اس میں وزن ہے، تو ابھی تک تو آپ امام صادق کا پیروکار جا کر ہارورڈ میں بنتا ہے، آکسفورڈ میں بنتا ہے، برطانیہ سے پڑھ کے آتا ہے، امریکہ سے پڑھ کر آتا ہے. تو جو مکتب کچھ بنا رہا ہے، پھر تو اس کے ترویج کرو، کہو کہ وہ بناتے ہیں. بھائی ادھر کچھ بھی نہیں ہے، ہے موجود ہے، اس کو صرف زمین پہ عملی کر کے دکھائیں. ہم دین اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے اتارا ہے، سارا اہتمام زمین کے لیے کیا ہے. ہم اگر زمین پہ کوئی چیز قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھو دینی ہے، اگر زمین پہ کچھ کر کے دکھا نہ سکے تو پھر خیالی باتیں ہیں، وہ دینی نہیں ہے. چونکہ دین ہے ہی زمین کے لیے، امامت زمین کے لیے ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پہ خلافت، زمین پہ امامت، زمین پہ ہدایت، زمین پہ تعلیم، زمین پہ نظام. اگر ہم زمین پہ یہ نظام قائم نہ کر سکے اور اسی طرح نسلیں نسل اندر نسل آ کے گزر کے چلے گئے اور دعوے ہمارے یہ ہوں کہ ہمارے مقامات بڑے اعلیٰ ہیں، تو یہ خیالیات ہیں. پھر اس زمین پہ ہی کچھ قائم کرنا ہے ہم نے، اور اپنے حصے کا ہر نسل کر کے جائے تاکہ بعد والی نسل اس کو تکمیل کر سکے، اس کے اوپر کوئی اور اینٹ آگے رکھ سکے. یہ ایک سوچ ہے کہ ہم تعلیمی نظام جس طرح اللہ نے ہدایت کے نظام کے اندر مقرر فرمایا ہے، وہ جامع نظام تعلیمی قائم کریں اپنی آئندہ نسلوں کے لیے، اپنے لیے، اپنی ملک و قوم کے لیے، نہ صرف اپنے مذہب کے لیے، سب کے لیے، تمام ملت کے لیے کریں. بنیاد آپ کی اپنی آئیڈیالوجی میں ہو، لیکن اس کا در سب کے لیے ہو، اس کا افادہ سب کے لیے ہو. اس نظام کے ظاہر اپنے تقاضے ہیں، اس کے خد و خال ہیں. شروع میں جب آغاز ہم نے کیا یہاں، تو سوچ یہ تھی کہ یہاں آ کر سب سے پہلے نظام تعلیم کی تشریح ہوگی، پھر نظام تعلیم کی تاسیس ہوگی، قیام ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نظام بن جائے گا اور چلے گا. لیکن چونکہ زمین میں ویرانی زیادہ تھی، یہاں آ کر ہمیں پہلے وہ سڑکیں بنانا پڑ گئیں، پہلے وہ بلڈنگیں بنانا پڑ گئیں، پہلے گراؤنڈ بنانا پڑ گیا. نظام سے پہلے کا جو کام تھا وہ چونکہ ہوا ہوا نہیں تھا، وہ اگر بنا ہوا ہوتا تو آسان تھا اگلا کام کرتے، وہ نہیں ہوا تھا، زیادہ توانائی اور زیادہ وقت ادھر لگے اور ابھی بھی ادھر ہی ہے. دعا کریں انشاءاللہ کہ تکمیل ہو وہ مرحلہ تاکہ دوسرے مرحلے میں داخل ہوں. اس نظام تعلیم اپنے فلسفہ تعلیم کے ساتھ، ہر تعلیمی نظام کے پیچھے ایک فلسفہ کار فرما ہے. جب تک وہ فلسفہ تعلیم نکھرتا نہیں ہے، کھلتا نہیں ہے، واضح نہیں ہوتا، تعلیمی نظام نہیں پتہ چلتا کہ کیا، وہ کنفیوژن رہتی ہے آخر تک کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے بنانا کیا ہے. اس کے لیے آمادگی تھی اور ہے الحمدللہ، اور ہم منتظر ہیں کہ انشاءاللہ مومنین میں سے بھی جو لوگ آمادہ ہیں وہ آئیں، اپنا کردار ادا کریں، اپنا میدان سنبھالیں اور سب مل کر اس شجرہ طیبہ کو قائم کریں انشاءاللہ. پھر اس کا پھل آئندہ نسلیں آپ کی ہمیشہ کے لیے کھاتی رہیں گی اور حاصل کرتی رہیں گی. اس وقت ہے کہ آپ کی ایک پہچان ہوگی، اس وقت آپ کا ایک وقار ہوگا، اس وقت آپ کی ایک شخصیت ہوگی، اس وقت آپ دنیا کو کچھ پیش کرنے کے قابل ہوں گے، کچھ دکھانے کے قابل ہوں گے. شرمندگی ہے، بہت شرمندگی ہے اس وقت، ہمیں واقعی شرمسار ہونا چاہیے. میں اپنے تئیں ہوتا ہوں، بہت بہت ہوتا ہوں. اپنے بچے جو ہیں ہمارے، وہ لاہور شہر کی گردش کے لیے انہوں نے پلان بنایا کہ ہم لاہور دیکھنا چاہتے ہیں، تاریخی مقامات اور اہم مقامات، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم پہلے فلاں جگہ جائیں گے، فلاں جگہ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد نماز جا کے شاہی مسجد میں پڑھیں گے، شاہی قلعہ بھی دیکھیں گے، تو نماز بھی وہاں پڑھیں گے. تو میں نے ان بچوں سے کہا کہ اس میں نہیں ہوتی نماز، آپ کی نہیں ہوتی نماز، شاہوں کی مسجد میں آپ کی نماز نہیں ہوتی. شاہوں نے مسجدیں دین کے لیے نہیں بنائی تھیں، شہنشاہوں نے کسی اور مقصد کے لیے مسجدیں بنائی تھیں. وہاں پر نماز پڑھو جو آپ کے ہاتھوں سے مسجد بنی ہوئی ہو، جو آپ کی قوم نے بنائی ہو، جو آپ کی محنت سے بنی ہوئی ہو، جس مسجد کی بنیاد میں قرآن کہتا ہے تقویٰ شامل ہو، اس مسجد میں نماز پڑھو جا کر. وہاں پر انسان کو فخر ہوتا ہے. جھونپڑا ہے اگر آپ نے ایک مسجد بنائی ہے اپنے ہاتھوں سے، گارے کی کچی مسجد بنائی ہے، تو سنگ مرمر کی مسجد سے زیادہ ثواب بھی ہے اور فخر بھی ہے انسان کو کہ میں نے اس مسجد میں نماز پڑھی ہے جو میری قوم کے بچوں نے، میری قوم کے بندوں نے بنائی ہے. لیکن اگر ہم فیصل مسجد میں جا نماز پڑھیں، شاہی مسجدوں میں جا نماز پڑھیں، جہاں پر اپنی قوم کا کوئی پائی پیسہ نہیں لگا ہوا، تو وہاں شرمندگی ہونی چاہیے، وہاں پر شرمسار ہونا چاہیے انسان کو. وہاں ہمیں فخر نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں کی. بہت شرمندگی کے مواقع ہیں کہ جہاں ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ اس وقت آپ کے پورے ملک کے اندر آپ سروے کریں، بعضوں نے مذہبی جذبے سے اسکول بنائے ہیں، اور مذہبی جذبے سے اسکول بنا کر اس کے اندر وہی دلدلی اور زہر مار تعلیمی نظام، واقعیوں کے متبادل ہے ہی کچھ نہیں، کیا کریں. شرمندہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں، شرمسار نہیں ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم اتنی بڑی قوم ہیں، کروڑوں کے نفوس ہیں، اتنے وسائل ہیں ہمارے پاس، اتنی توانائیاں ہیں ہمارے پاس، اور ہمارے پاس تعلیمی نظام بھی نہیں ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے. شرمندہ نہیں ہونا چاہیے آدمی کو کہ ہمارے بچے جائیں کن اداروں میں پڑھیں، کن سکولوں میں پڑھیں، کن کے یہاں جا کر پڑھیں. شرمندہ ہونا چاہیے انسان. میں نے کہا ہوتا ہے کبھی کبھی، میں خود آغا خان اسپتال میں بیمار ہو گیا تھا، وہاں انہوں نے ایڈمٹ کرا دیا جا کر، اور ظاہر پاکستان کا ایک بہت نامور اسپتال ہے، تو وہاں اس بیڈ پہ لیٹے ہوئے مجھے یہ خیال آیا کہ آغا خان ایک شیعہ شاخ ہے، ایک مذہب ہے، شش امامی، چھ امام کو مانتے ہیں ہمارے ساتھ، مشترک چھ امام ہیں ان کے، پھر وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں چھٹے امام سے، ہم ساتویں امام کی طرف آتے ہیں، وہ ان کے ساتویں امام الگ ہیں، ہمارے ساتویں امام الگ ہیں. ان لوگوں نے ایک مذہب اپنا بنایا، بنا کر ایک دنیا میں ایک عالمی نظام اپنا قائم رکھا. ابھی تک ان کا نظام امامت ہی ہے. پچھلے مہینے آئے تھے نا، ان کے امام آئے ہوئے تھے. ان کے امام پوری دنیا میں جہاں کہیں شش امامی رہتا ہے وہ اس ملک کے نظام کے فالوور نہیں ہیں، بلکہ اپنے امام کا فالوور، اس کی وفاداریاں اس کے ساتھ ہیں، اپنے امام کے ساتھ. اور ہر ملک کے اندر انہوں نے ہر چیز بنائی ہوئی ہے. پاکستان کے اندر انہوں نے بہت سارے کارنامے کیے ہیں، ان میں سے ایک بڑا ہاسپٹل ہے کہ جہاں علماء کی بھی کوشش ہوتی ہے آغا خان میں علاج ہو، مجتہدین کی بھی کوشش ہوتی ہے آغا خان میں علاج ہو. خوب وہاں علاج کراتے ہوئے انسان کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بھی ایک مذہبی سلسلہ ہے، یہ بھی ایک نظام ہے، اور ان کی تھوڑی سی جمعیت ہے، محدود سی. اس محدود جمعیت نے اتنا بڑا ہاسپٹل ملک کے اندر قائم کر دیا ہے جو پورے ملک کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے اور اعلیٰ ترین علاجی وہ سہولتیں پیش کر رہا ہے، اور ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں. ہمارے وسائل بھی ان سے زیادہ ہیں، ہمارے نفوس بھی ان سے زیادہ ہیں، ہمارے دعوے بھی ان سے بڑے ہیں، لیکن ہماری ڈسپنسری بھی نہیں. شرمندہ تو ہوتا ہے نا انسان، ہونا چاہیے شرمندہ کہ یہ کوئی فخر ہے کہ میں آؤں مثلا میں اتنا عشری ہوں اور شش امامی کے اسپتال میں جا کر علاج کرا رہا ہوں اور فخر کیا ہے کہ. تو فخر تو یہ ہونا چاہیے کہ اتنا عشری ایسا اقدام کرے کہ ساری دنیا آئے آپ کے اسپتالوں میں آ کر علاج کرائے، آپ سروسز دو ساری دنیا کو. سب سے بڑی یونیورسٹی امام صادق کے نام پر پاکستان میں ہونی چاہیے تھی، سب سے بڑی یونیورسٹی، ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی، سائنسز کی یونیورسٹی. جچتا ہے امام صادق کے ساتھ جچتا ہے یہ عنوان، اور یہ کر سکتے ہیں آپ لوگ. یہ کوئی بڑے کام نہیں ہے اتنے جو ناممکن ہو، یہ کر سکتے ہیں آپ. آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، آپ کر سکتے ہیں یہ کام. بڑے کام ایک اینٹ سے شروع ہوتے ہیں، ایک چھوٹی سی اینٹ سے بنیاد رکھی جاتی ہے، بڑی بڑی عمارتیں بنتی ہیں. وہ اینٹ آپ رکھیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ اس کو تکمیل کرے گا اپنے ارادے سے، اپنی قوت و طاقت سے انشاءاللہ. اور یہ کریں، یہ اس کے بغیر ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے، شرمساری ہونی چاہیے. یہ صراط تعلیمی نظام اس سوچ کا ایک حصہ ہے، لیکن وہ میں مانتا ہوں اعتراف اپنی تقصیر کا کہ اس کو سرے سے وقت نہیں دے پایا میں. آج بھی آتا، ابھی شاید اور چند بزرگوں نے گفتگو کرنی تھی، میں نے درخواست کی مجھے پہلے ٹائم دے دیں کہ میں بعد میں اور جا کر کام کرنے ہیں، کچھ اور مصروفیات ہیں، وقت اس کے نہیں دے پایا. عرض کیا تھا کہ وہ کام کرنے پڑ گئے جو نہیں تھے ہمارے کرنے کے، لیکن چونکہ ہوئے ہوئے نہیں تھے لہذا وہ پہلے کرنے پڑ گئے، اس وجہ سے اس کو نہیں وقت دے پایا. حق یہ بنتا تھا کہ سارا وقت اسی کو دیا جائے، سکول نظام کو. اور یہ تعلیمی نظام انشاءاللہ اس بنیاد سے شروع ہو کر اعلیٰ ترین تعلیمی درجوں تک، یونیورسٹی لیول تک انشاءاللہ جائے گا، اور اس کے لیے عملی نقشہ ہے، عملی نقشہ، خیالی نہیں، زمینی نقشہ ہے اس کے لیے. چونکہ دین سب زمینی چیزیں بنوانا چاہتا ہے ہم سے، خیالی پلاؤ نہیں پکانا چاہتا. آپ ملکوت میں بعد میں کرنا، پہلے زمین پہ. اللہ نے سب معموریتیں زمین پہ دی ہیں کہ زمین پہ یہ کر کے دکھاؤ، اس کا پھر اجر میں تمہیں ملکوت میں دوں گا. تم خود ملکوت تعمیر نہ کرو، ملکوت ملائکہ کے سپرد ہے، زمین انسانوں کے سپرد ہے. ہم نے زمین ویران کر دی ہے، ملکوت آباد کیا ہوا ہے. پہلے زمین آباد کرو، اپنی زمین آباد کرو، اپنی سرزمین آباد کرو، اپنا ملک آباد کرو. اس کو کسی نے آ کر آباد نہیں کرنا. اگر آپ ہزار سال بھی بیٹھے رہیں، ترکی اور ایران اور عربستان آ کر پاکستان آباد نہیں کریں گے، یقین جاننے کے نہیں کریں گے. یہ ہمیں خود اپنے ہاتھوں سے سب کچھ کرنا پڑے گا. نگاہیں دوسروں کی طرف نہ رکھیں، اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں انشاءاللہ. یہ اسکول اس لیے بنا دیا تھا کچھ کیے بغیر ہی، تاکہ ایک بہانہ بن جائے، انسان اپنے آپ کو پابند کرے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، نماز سستی ہو جاتی ہے، تو انہیں کہا گیا کہ اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چارہ جوئی کرو، مثلا کسی کو کہہ دو کہ آپ کو اٹھا دیا کرے، الارم لگا دو تاکہ آپ جاگ جاؤ، یا نظر کرو کہ اگر میں نماز نہ پڑھی تو میں روزہ رکھوں گا اس دن کا، نماز ترک کرنے کا جرمانہ روزہ ہو جائے. اس بہانے سے انسان پابند ہو جاتا ہے. اور یہ کام کریں جو سست ارادہ ہیں، اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ نکالے تاکہ پابند ہو جائیں ہم یہ کام کریں. مثلا مجلس میں جانا ہے، آپ کو پتہ ہے میں سست ہو جاؤں گا، تو کسی اور کو کہہ دو کہ بھائی مجھے بھی لے جانا تاکہ پابند ہو جائیں آپ، اسے بھی کہا ہوا ہے اب تو وہ آ گئے ہیں اب جانا پڑے گا مجھے. تو اس طرح اپنے آپ کو پابند کرو، بند ہو اپنے آپ کو. یہ اسکول ہم نے بنایا ہے اپنے آپ کو بندھنے کے لیے، تاکہ مصروفیات میں اور گوناگون مشغولیات میں یہ نظام تعلیم والا گم نہ ہو جائے، کہیں چھوٹ نہ جائے. یہ نہ ہو کہ ہم یہ بہانے کریں جی وقت نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا، وسائل نہیں تھے، فلاں نہیں تھا. اس لیے یہ بنایا کہ یہ بہانہ بن جائے، اور اس کے بہانے سے کچھ کریں، ہم اقدام کریں عملی. تقاضا پورے ملک میں ہے فراوان، لوگوں میں بھرپور آمادگی ہے، ایکڑوں کے حساب سے لوگوں نے زمینیں دی ہیں اور دینے کے لیے آمادہ ہیں ایکڑوں کے لحاظ سے. بلکہ میں جگہ کا نام نہیں بتاتا، ابھی وہاں کے کچھ نظر آ رہے ہیں چہرے، ایک دو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، کہ ایک جگہ سے مومنین آئے، انہوں نے کہا جی کہ 1000 کنال زمین ہماری تعلیم کے مقصد کے لیے آمادہ ہے. 1000 کنال زمین، اتنی آمادگی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی اموال اپنی جائیدادیں سب دینے کے لیے تیار ہیں. تو ہم کیوں پھر کوتاہی کریں، ہم کیوں سستی کریں؟ اگر آمادگی ہو مومنین کے اندر، میں نے عرض کیا تھا کہ فرد فرد صرف جن کے بچے پڑھتے ہیں وہی نہیں ہیں ان کا تعلق اس اسکول سے، ہر ایک کا ہے. جس نے شادی بھی نہیں کی اس کا بھی تعلق ہے اس اسکول کے ساتھ، بالکل ہے اس کا، کیونکہ اس نے کل کو کرنی ہے بالآخر، وہ اس قوم کا ایک حصہ ہے، اس تہذیب کا ایک حصہ ہے، فرد ہے. ہر فرد کا قومیات سے اور ان چیزوں سے تعلق ہوتا ہے. اپنا اپنا کردار سب ادا کریں، جو صاحبان توفیق ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں، جن کو مالی توفیق ہے وہ اپنا کردار ادا کریں. اس کے لیے زمین ہم نے محدود زمین ہی ہے، کوئی 60-70 مرلے کے لگ بھگ زمین اسکول کے لیے لے لی ہے، جامعہ کے قریب ہی لے لیے، وہ قرض لے کے لیے، قرض ابھی ادا نہیں کیا ہم نے، اس کا دے رہے ہیں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے، وہ قرض ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ قرض پہ لیے ہم نے وہ زمین 60-70 مرلے، کافی ذرا مہنگی زمین تھی وہ. اب اس زمین کو تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر عمارت بنانے کی ضرورت ہے، اور ذرا ایک عمارت سے نہیں ہوتا سلسلہ کام نہیں ہوگا. یہ تو لاہور شہر کے اندر متعدد اسکولوں کی ضرورت ہے، پاکستان بھر میں، صوبے بھر میں. ہمیں خصوصاً جن علاقوں میں مومنین کی تعداد زیادہ ہے، گلگت بلتستان ہے، پارا چنار ہیں اور یہ علاقے ہیں، جو ضرورت ہے اس بات کی. میں وہیں کے ایک مومن سے یہ عرض کیا تھا کہ ہم ایک اور الٹا کام یہ کرتے ہیں، آپ دنیا داروں کو دیکھو وہ ٹھیک کام کرتے ہیں لیکن دیندار زیادہ ان چیزوں پہ توجہ نہیں کرتے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ مثلا گنے کی ملیں کہاں لگی ہوئی ہیں، شوگر ملیں. تو انہوں نے کہا جہاں گنا ہوتا ہے، جہاں گنا اگتا ہے وہیں پہ شوگر مل ہے. مثلا بلوچستان میں کوئی شوگر مل نہیں ہے، گلگت بلتستان میں شوگر مل نہیں ہے، کہیں بھی نہیں، چونکہ گنا نہیں ہوتا وہاں، کیوں فضول ہے. تو میں نے کہا ہم نے یہ کام کیا ہوا ہے کہ مل وہاں لگائی ہوئی ہے جہاں گنا نہیں ہوتا. اتنا بڑا جامعہ لاہور میں بنا دیا ہے جہاں کوئی آمادہ ہی نہیں ہے پڑھنے کے لیے. اگر یہی جامعہ گلگت بلتستان میں بنایا جاتا جہاں ساری قوم تیار ہے پڑھنے کے لیے، گنا کہیں اور ہے، مل کہیں اور لگا دی. ناکامی ہے اس کے اندر. گنا پارا چنار میں ہے، مل اسلام آباد میں لگی ہوئی، قوم کہیں بیٹھی ہوئی ہے اور سرمایہ کہیں اور لگایا ہوا. یہ اشتباہ ہے. ہمیں جہاں جہاں ضرورت ہے، جہاں قوم ہے، وہاں جا کر یہ ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ایک تو وہ اپنے علاقے خالی نہ کریں، اپنی ہجرت نہ کریں، اپنی زمینیں نہ بیچیں، نقل مکانی نہ کریں، اپنی سوسائٹیاں قائم کریں، اور وہیں پر اعلیٰ ترین تعلیم، ماڈرن تعلیم ان کو دنیا کی وہیں پر جا کر تعلیم اٹھا کے وہاں لے جاؤ، بجائے اس کے کہ سارے گلگت بلتستان کے ہجرت کر کے پنجاب اور کراچی چلے جائیں، آپ تعلیم اٹھا کے گلگت بلتستان لے جاؤ، آپ تعلیم اٹھا کے پارا چنار لے جاؤ، آپ یونیورسٹی اٹھا کے وہاں لے جاؤ جہاں فرد فرد تڑپ رہا ہے، خواتین مرد ان کے بیتاب ہیں، یقین جانے بیتاب ہیں، لیکن میسر نہیں ہے ان کو، جن کو میسر ہے وہ بے رغبت ہیں. اس کا پورے ملک کے اندر ایک نظام بہت آسانی سے ہم قائم کر سکتے ہیں. ہم اپنے تمام مساجد، تمام امام بارگاہوں کو ہم تعلیمی مراکز بنا سکتے ہیں. یہ عزا کے دنوں میں عزا خانے ہوں، یہ عبادت کے وقت عبادت گاہیں ہوں، اور یہ معمول کے وقت تعلیم خانے ہوں، تعلیمی عبادت. کوئی مشکل کام نہیں ہے، اتنی بڑے بڑے رقبے ہیں ایکڑوں پہ بنے ہوئے، ان کے اندر کچھ اور تعمیرات کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہیں پر ان ہال، بڑے بڑے ہال بنے ہوئے ہیں، انہیں ہال کے اندر آپ کلاسیں رکھیں، انہیں کے اندر بچوں کو پڑھائیں، انہیں کے اندر بچیوں کو پڑھائیں، انہیں کے اندر تعلیم بالغاں کا انتظام کریں، انہیں کے اندر آپ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ آن لائن لوگوں کو تعلیم دیں، اور فرد فرد، یعنی آپ ایک منصوبہ بنا سکتے ہیں عزیزان کہ ہم میں بہت اگر بڑی مدت بھی رکھوں نا تو آپ سے عرض کروں کہ 20 سال کا منصوبہ بنائیں آپ، کہ 20 سال بعد پاکستان کے اندر کوئی آپ کے مکتب کا عورت مرد ان پڑھ نہیں ہونا چاہیے. 20 سال کے اندر اندر کوئی ان پڑھ نہ ہو، بوڑھا ہے تو اسے بھی آپ کم از کم اس کو ماسٹر تک، گریجویشن تک پڑھا دو، اس کو بھی، بوڑھے کو بھی، نہ جاب کے لیے، اس کی انسانیت کے لیے، اس کی ضرورت کے لیے. اگر یہ سب تعلیم یافتہ ہوں، تربیت یافتہ ہوں، ان کے باقی تمام زندگی کے شعبے بھی بہشت بن جائیں گے. ان کی گھریلو زندگیاں، آئلی زندگیاں، ان کی معیشتی زندگیاں، تجارتی زندگیاں، بے شعوری نے تباہ کیا ہوا ہے. اگر ہم یہ شعور بھی دیں تعلیم کے ساتھ ساتھ، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہمت آپ کی طرف سے ہو اور مدد اللہ کی طرف سے ہو انشاءاللہ، تو اس زمین کے اوپر ایسا نظام قائم ہو سکتا اور ہوگا انشاءاللہ. اگر برفرض مجھ جیسا کوئی طالب علم نہ بھی ہو تو آپ کے توانا ہاتھوں سے انشاءاللہ یہ کام ہونا چاہیے اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ. ہیں سنجیدہ لوگ ہمارے درمیان ہیں، الحمدللہ کافی تعداد ہیں، لیکن چونکہ گراؤنڈ نہیں ہوتا تو وہ ان کی توانائیاں ضائع ہوتی رہتی ہیں، وہ اپنی خدمات کہیں اور پیش کر رہے ہوتے ہیں. ایسے بہت سارے چہرے یہاں بھی تشریف فرما ہیں اور باہر بھی ہیں، ایسے آپ بھی آشنا ہیں، ہم سب جانتے ہیں بعضوں میں، ان کی توانائیاں ادھر موڑی جا سکتی ہیں انشاءاللہ. آغاز یہ ایک پہلی اینٹ ہے. ہم بہت، میں اپنے تئیں شکر گزار ہوں، اسکول انتظامیہ، ٹیچرز، جو خواتین جو پڑھا رہی ہیں، پرنسپل ہیں، اور اسی طرح جو مشاورین ہیں، یہ دو عزیز ہمارے آغا علی رضا اور آغا شمسی، جو دن رات ایک کر کے اور خالی ہاتھ دوڑ دھوپ کر کے اپنی محنت سے اس کو چلا رہے ہیں. چونکہ ہم نے ان کو منع کر دیا ہے کہ آپ اس سکول کی ضروریات لے کر مدرسے نہیں آنا، جامعہ نہیں آنا، وہاں پہلے ہی بڑا بوجھ موجود ہے، تو آپ اس کا اپنے دوش پر اٹھائیں اور خود مومنین کو اس میں شامل کریں تاکہ انشاءاللہ ہمت کریں. یہ عزیز عرض کیا تھا کہ یہ سیمپل بھی نہیں، میں اس کو کہوں گا، اس سکول کو بہانہ تھا، پابند ہونے کا بہانہ، ایک ذریعہ تھا اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے، یہ صرف اس حد تک تھا، لیکن انہوں نے ہمت کر کے اس کو بہت اچھا بنا لیا، الحمدللہ بہترین کاوشی ہیں ان کی، دن رات کوشش کرتے ہیں. میں وہاں بھی، ہمارے پاس سکول بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، اور اساتید ہیں، پڑھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہاں کی جو ٹیچرز ہیں خواتین، ان کا جب میں ہوم ورک دیکھتا ہوں ٹیچرز کا، تو میں ان کو نمونہ پیش کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ بھی ٹیچر ہیں، یہ بھی ٹیچرز ہیں، ان ٹیچرز کی محنت دیکھیں اور آپ اپنی دیکھیں محنت، تو یہ واقعاً قابل تحسین ہے. سرات سکول کا جو سٹاف ہے ہمارا، وہ قابل تحسین ہے کہ محروم ترین حالت میں بھی انہوں نے بہترین، اپنا اعلیٰ معیار قائم رکھا ہے، کسی دوسرے سکول سے کم نہیں ہے. یہ صرف ان کی محنت ہے اس کے اندر، باقی وسائل ان کو ہم نہیں دے رہے ہیں، نہیں وہ وسائل تاکہ دیں ان کو، لیکن امید ہے انشاءاللہ کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا آپ سب کی کوششوں سے، آپ سب کی ہمت سے، محنت سے انشاءاللہ، اور کچھ تازہ دم ہمارے تعلیم یافتہ حضرات آئے ہیں، جوان بھی ہیں، انہوں نے بھی عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم بھی اس سلسلے سے منسلک ہونا چاہتے ہیں اور یہ ذمہ داری اپنے دوش پہ لینا چاہتے ہیں. اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ اور مزید بہتری آئے گی. اور آپ سب عزیزوں سے بھی درخواست ہے کہ انشاءاللہ جو کردار آپ ادا کر سکتے ہیں آپ کریں ادا انشاءاللہ، تاکہ آپ کے ہاتھوں سے اعلیٰ ترین ایک اپنے ملک کے اندر ہم پاکیزہ تعلیمی نظام اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق بنا کر. اور مثلا میں ایک بہت سارے شعار انسان دیتا ہے، نعرے لگاتا ہے، دوسرے ہنستے ہیں ان پر. آج بھی ہمیں اپنے دوستان یاد دلاتے ہیں کہ عروۃ الوثقیٰ بننے سے پہلے جب میں ان سے بات کرتا تھا کہ یہ بنانا ہے تو وہ ہنستے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس کے دماغ میں کوئی خلل آ گیا ہے، اس وجہ سے ایسی باتیں کر رہا ہے کہ یہ کب ہونے والے کام ہیں، کیسے کوئی کر سکتا ہے. لیکن آج وہ مانتے ہیں کہ نہیں، وہ خلل نہیں تھا بلکہ ٹھیک باتیں تھیں، ہو سکتا ہے، یہ سارا کچھ مانتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں. یہاں بھی ان ٹیچر سے بھی کہا ہے، ان عزیزوں سے بھی کہا ہے کہ ہم اپنی پہچان کے ساتھ، اپنی قومی پہچان کے ساتھ، اپنی دینی پہچان کے ساتھ ہم تعلیم کا آغاز کریں. مثلا آپ کی قومی زبان اردو ہے، آپ اردو کو کیوں بولنا بھی پسند نہیں کرتے، پڑھنا بھی پسند نہیں کرتے، پڑھانا بھی پسند نہیں کرتے؟ کیوں اپنے آپ سے اتنے بیزار ہیں؟ کیوں اپنی قومی حیثیت، قومی شخصیت سے آپ کو گھناتی ہے؟ کیوں فخر نہیں کرتے اپنی قومی زبان پر یا قومی لباس پر یا قومی چیزوں کے اوپر؟ ہم کیوں اجنبی تہذیب کو اتنی اہمیت دیتے ہیں اور اس کے زیر سایہ جاتے ہیں؟ تعلیم، زبان، پوری دنیا میں زبان ہی ہوتی ہے، علم نہیں ہوتی. انگلش زبان ہے، پوری دنیا میں زبان ہے، کہیں بھی انگلش علم نہیں، نالج نہیں ہے، زبان ہے، لینگویج ہے. آپ خود انگریزوں سے بھی پوچھ لیں، ان کے سر پہ انجیل رکھ کے قسم دے کے ان کو پوچھیں تو وہ بھی یہی کہیں گے یہ زبان ہے. خوب زبان ہونی چاہیے، میں بھی اس کا قائل ہوں کہ چونکہ ایک عالمی زبان ہے، ایک رابطے کا ایک ذریعہ ہے، اور ہونی چاہیے، ہر ایک کو آنی چاہیے، سب کو آنی چاہیے. اردو پڑھائیں، اردو میں اپنا نظام بنائیں. اردو میڈیم کا بچہ انگلش بولے، پہلی کلاس میں ہی انگلش بولے، زبان کے طور پر، لینگویج کے طور پر، اور انگلش میڈیم سکولوں سے بہتر انگلش بولے. اب یہ اب کر کے دکھائیں یہ کام، اپنی قومی پہچان کے ساتھ یہ کام کر کے دکھائیں. اپنی شخصیت، بچے کی شخصیت کو مسخ کیے بغیر، بچے کو انگریز بنائے بغیر اس کو انگلش پڑھائیں. آپ انگریز نہ بنائیں اس کو، لیکن اس کو زبان سکھا دیں آپ. وہ انگلش میڈیم سکولوں سے بہتر انگلش بولتا ہوں، کر سکتے ہیں. مدرسے میں بھی ہمارا ارادہ ہے، ابھی تک وہاں ہمیں کامیابی نہیں ہوئی، چونکہ عرض کیا تھا کہ وہ تعلیم سے پہلے والے کام جو ادھورے رہ گئے تھے وہ کرنا باقی تھے. بھلے ایک کام ٹھیک کیا آپ نے، ایک خراب کر دیا آپ نے. ایک نیکی کے لیے آپ اپنی قومی پہچان کے ساتھ، سپریم کورٹ پاکستان نے انگلش میں یہ فیصلہ لکھا ہے کہ پاکستان کی زبان قومی ہے، اور انگلش میں لکھا ہے یہ فیصلہ جج نے کہ پاکستان کی قومی زبان ہے، اس کو احیاء کیا جائے اور اس کو رائج کیا جائے. انگلش میں یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا. یہ وہ تضادات ہیں کہ ہم ایک قوم بھی ہیں اور ہم اپنی قوم سے بیزار بھی ہیں. یہ انہی تضادات سے باہر آنا انقلاب ہے، یکجہت ہونا، یکسو ہونا ضروری ہے. ہم تمام دنیا کی اعلیٰ ترین مہارتیں اپنے تعلیمی نظام کے اندر رکھیں، بہترین ڈاکٹر، بہترین انجینئر، بہترین سائنٹسٹ، ہر چیز پیدا کریں، لیکن اپنی دینی پہچان اور اپنی قومی پہچان کے ساتھ پیدا کریں. ایسی پیدا نہ کریں کہ وہ مسخ ہی ہو جائے، وہ گم ہو جائے، اس کو پتہ ہی نہ چلے میں کس قوم کا اور کس دین کا باشندہ ہوں. یہ تعلیم ناقص ہے، یہ تعلیم درست نہیں ہے، وہ تعلیم درست ہے جس میں ہر چیز اپنی جگہ پر ہو. انشاءاللہ یہ کام ہو سکتا ہے اور ہوگا، اور یہ ہمارے زحمت کش جو یہاں مصروف ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے، حتیٰ آج کا یہ اہتمام پروگرام بھی سارا انہوں نے اپنے دوش پر کیا ہے، اس میں ہم نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، نہیں کر سکے، اور یہ قابل تحسین ہے. ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، آپ کے لیے بھی انشاءاللہ، کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے مکتب، اپنی آئیڈیالوجی، اپنے آئمہ، اپنے دین، اپنی قومی پہچان کے ساتھ انشاءاللہ ایک پاکیزہ اعلیٰ تعلیمی نظام قائم کریں انشاءاللہ، اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے انشاءاللہ ایک ایسی بنیاد قائم کریں. آپ عزیزان، ان عزیزوں کے لیے جو یہ زحمتیں اٹھا رہے ہیں، یہاں پر محنت کر رہے ہیں، تگ و دو کر رہے ہیں، ان کی موفقیت کے لیے، ان بچوں کے لیے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد.